چلی آیت نمبر 103 سے.
وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. وما اور نہیں, اکثر الناس اکثر لوگ, ولو حرصت اور اگرچہ تم ہرس کرو, اور ہرس کہتے ہیں شدید خواہش کو, اگرچہ تم شدید خواہش رکھو کہ وہ مومن ہو جائیں, ایمان لے آئیں, لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں. کیوں؟ حق کی ضد اور مخالفت کی وجہ سے. وما تسألهم عليه من اجر اور نہیں تم مانگتے ان سے اس پر کوئی اجر. کس پر؟ قرآن کی تعلیم پر, اللہ کا پیغام پہنچانے پر آپ ان سے کوئی صلہ, کوئی اجرت, کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے, اس کے باوجود یہ لوگ قبول نہیں کر رہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں وہ مگر ذکر یعنی نصیحت, یاد دہانی, للعالمین تمام جہان والوں کے لیے, سب انسانوں کے لیے, یعنی قرآن پوری انسانیت کے لیے یاد دہانی ہے. وَكَأَيِّم مِّن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور کتنی ہی نشانیوں میں سے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, یَمُرُّونَ عَلَيْهَا وہ گزر رہے ہیں یا گزرتے ہیں ان پر, یعنی دن رات لوگ اللہ کی بے شمار نشانیوں کو دیکھتے ہیں, ان پر سے گزرتے رہتے ہیں. وَهُمْ اور وہ, انہا ان سے, موردون اعراض برتنے والے ہیں, منہ پھیرنے والے ہیں, یعنی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کو دکھتا کچھ نہیں, نظر نہیں آتا, وہ ان سے سبق نہیں لیتے, وہ ان میں غور و فکر نہیں کرتے. یہ اللہ تعالی کا شکوہ ہے بندوں سے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں, ہر چیز میں ایک سبق ہے, ہر چیز میں ایک عبرت, لیکن اکثر لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اصل نتیجے تک نہیں پہنچتے. وما یؤمن اکثرہم اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر, باللہ اللہ پر, الا وہم مشرکون مگر وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے. کیا مانتی ہے؟ کہ اللہ کا وجود ہے, وہ کریئٹر ہے, لیکن معبود اس کے سوا دوسرے بھی بن جاتے ہیں. جہاں تک اللہ تعالی کو ماننے کا تعلق ہے, اس کے خالق اور مالک ہونے کا تعلق ہے, تو اہل مکہ بھی مانتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اہل مکہ کے ناموں میں اللہ کا لفظ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی کیا تھا؟ عبداللہ. اسی طرح یہ لوگ تلبیہ بھی پڑھتے تھے جب حج پہ جاتے, لیکن لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے آگے جا کے کیا کہتے؟ لا شریک لک الا شریکن تملکہ وما ملک. تو الا کہہ کے اوروں کو بھی شریک کر لیتے. اور جہاں تک اللہ کے وجود کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ نے. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں, تو وہ مانا ہوا بھی نہ ماننے کے برابر ہو جاتا ہے. سورۃ یونس آیت 31 میں آتا ہے, قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. جب کہتے کہ یہ اللہ نے سب کچھ کیا تو پھر ڈرتے نہیں ہو. سورہ زخرف 87 میں آتا ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهِ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا, فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ تو کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں. جب یہ مانتے ہیں کہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے تو پھر کون ان کو اصل بات سے پھیر دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی انسان کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا, کوئی بھی کسی کو نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ وہ خود سمجھنا نہ چاہے. اسی لیے اکثریت لوگوں کی نہیں مانتی، یا مانتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، حالانکہ ساری کائنات اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت میں اس کا شریک نہیں۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ افأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، یہ شرک کرنے والے کیا انہیں ڈر نہیں لگتا، یہ امن میں آ گئے ہیں کہ ان کو ڈھانپ لینے والی کوئی چیز اللہ کے عذاب میں سے ان پہ مسلط ہو جائے۔ غاشیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈھانپنے والی، غین شین یہ غشی، غشی کہتے ہیں ڈھانپنے کو، اسی سے لفظ ہے غشاوہ۔ غشاوہ کون سا پردہ ہوتا ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، ایسا پردہ جس میں سے کچھ نظر بھی آتا ہو۔ تو غاشیہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اس طرح ڈھانپے کہ جس کو اس نے ڈھانپا وہ مکمل طور پر گم نہ ہو، وہ کچھ کچھ نظر آتی رہے۔ تو مراد ہے اس سے اللہ کا عذاب جو پچھلی بستیوں پہ آیا، وہ عذاب آیا، اس نے آ کے لوگوں کو ڈھانکا، لوگ ختم ہو گئے، ان کی عمارتیں اور ان کے آثار باقی رہ گئے۔ اس چھا جانے والے عذاب میں سے جیسے قوم عاد پر، قوم سمود پر، پھر بھی کچھ نہ کچھ عبرت کی نشانیاں باقی رہ گئیں۔ تو کیا ان لوگوں کو بے خوف کر دیا ہے اس بات نے کہ ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے جو انہیں ڈھانپ لے؟ او تأتیہم الساعة، یا آ جائے ان کے پاس قیامت؟ قیامت کے آنے سے نہیں ڈرتے؟ بغتتن، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، انہیں احساس بھی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ قیامت آ چکی ہے۔ کیونکہ ویسے بھی قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ لوگ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آن کی آن میں، لمحے کے لمحے میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس کے بارے میں انسان کے تصور میں بھی نہ۔ اب دیکھیں کہ مثلا تیز بارش آتی ہے یا آندھی آتی ہے، طوفان ہے، بہت سے حادثات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن قبل از وقت بھی لوگ اس کی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ریٹا کٹرینا سے پہلے ایک شور مچا ہوا تھا، اسی طرح اور بھی دنیا میں بہت سے ایسے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں جس کو لوگ پہلے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ کچھ نہ کچھ تیار ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت اس طرح آئے گی کہ کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکے گا، کوئی بھی اس کے لیے پہلے سے کوئی وارننگ، کوئی الارم، کوئی پریڈکشن، کسی قسم کی کوئی بھی خبر نہیں ہوگی۔ جسٹ سڈنلی ایک دم آئے گی۔ اگر قیامت اسی طرح آنی تو انسان بے فکر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ لیکن جب لوگ بے فکر ہو کے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے انہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، کہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے، یعنی جو برے کام کر رہے ہیں، کہ اللہ ان کو اچانک کہیں زمین میں دھنسا دے، اس سے نہیں ڈرتے کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں چلے جائیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر زمین پھٹنا چاہے، ہلنا چاہے، تو کون اس سے روک سکتا ہے؟ تو لوگوں کو ڈر نہیں لگتا۔ مانا اس کا یہ، افأمنوا، کیا وہ امن میں آگے، یعنی مطمئن ہو گئے، ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا، لوگوں کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ اس زمین کے اوپر غلط کام کرتے ہیں جو کسی وقت بھی پھٹ سکتی ہے، یا آئے ان کے پاس عذاب وہاں سے کہ انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ وہاں سے آ رہا ہے، یا ان کے چلتے پھرتے سب کچھ ہو جائے اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یا اس حال میں آ جائے کہ وہ ڈر رہے ہوں اور وہ پھر بھی اسے ٹال نہ سکیں۔ تو بات یہ کہ اگر اللہ نے یہ سب کچھ تھاما ہوا ہے تو فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن انسان کو کسی بھی لمحے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بے فکر نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا دوسروں پہ آیا، ہم پہ تو نہیں، ہم تو بچ گئے اور ہم بچے ہی رہیں گے۔ قل هذه سبیلی، کہہ دیجئے یہ ہے میری راہ، یہ ہے میرا راستہ. کون سا راستہ؟ اسلام کا راستہ، دین کا راستہ، اللہ کا راستہ. ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ. انا، میں بھی، ومن اتبعانی، اور جو میری پیروی کرے وہ بھی بصیرت کے ساتھ اسی راستے کی طرف بلائیں. کیا ہے وہ راستہ؟ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر، اور یہاں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ کے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ جس میں میں لوگوں کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے شامل کر رہا ہوں، جس کی طرف بلا رہا ہوں. تو دین کی اصل کیا ہے؟ دین کی اصل تعلیم، تبلیغ، میسج کیا ہے؟ یا دین کا کام، اصل کام کیا ہے؟ یا دین کے نام پر کوئی بھی ایکٹیویٹی، اس کے پیچھے اصل غرض کیا ہونی چاہیے؟ کہ لوگوں کو کس چیز پر ابھارا جائے، کس چیز کی دعوت دی جائے، کیا سکھایا جائے، کدھر لے جایا جائے، کیا ڈائریکشن دی جائے. ادعو اللہ، اللہ سے جوڑنا، اللہ سے ملانا، اللہ کا بندہ بنانا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے دور میں اور ہر دور میں بہت سے لوگ دین کے نام پر بہت سے اور کاروبار چمکائے ہوئے ہیں. لبادہ دین کا ہوتا ہے، نام اسلام کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی کے پیچھے جانا ہو، کسی کی پیروی کرنی ہو، تو اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ جب سے میں اس گروپ میں شامل ہوا ہوں، کوئی جماعت آپ جوائن کریں، کوئی آرگنائزیشن، کوئی فورم، کوئی گروپ، کچھ بھی، کہیں بھی جا کر آپ دین کا کام کریں، تو ایک چیز معیار ہونی چاہیے کہ کیا اس کام کے ذریعے میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں یا اللہ سے دور ہو رہا ہوں، اللہ سے جڑ رہا ہوں، اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، یا اس کے برعکس دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے، انسانوں کی محبت بڑھ رہی ہے یا اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ دین کی طرف بلانے والوں کی محبت میں گرفتار ہو کے اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیچ میں اٹک جاتے ہیں، انہی کے سحر میں کھو جاتے ہیں، انہی سے مسحور ہو جاتے ہیں اور اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے. یا جو کام یا ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اسی کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ باقی نماز روزہ بھول جاتا ہے، باقی ہر چیز فراموش ہو جاتی ہے. تو پھر کہاں سے پتا چلے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ اور دین کے نام پر جو کہا جا رہا ہے وہ واقعی دین بھی ہے، یا دین کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سافٹ کارنر ہے نا، ہر مسلمان کے دل میں دین کی محبت ہے. اگر کسی اور نام سے بلاؤ گے تو وہ نہیں آئیں گے، اگر دین کے نام سے بلاؤ گے تو وہ آ جائیں گے. تو بسا اوقات دین کے نام پر سیاست ہوتی ہے، بسا اوقات دین کے نام پر کاروبار ہوتے ہیں، بسا اوقات دین کے نام پر کچھ شخصیتوں کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے. اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، تقوی، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کا فرما بردار بن جانا، وہ چیز غائب ہوتی ہے. تو حاضی ہی سبیلی، پیغمبر کا راستہ کون سا راستہ ہے جس میں وہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے نہیں کہتا، اپنا گرویدہ نہیں بناتا، وہ اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے. ادعو الی اللہ، علی بصیرت انا. ایک اور دوسری بات، کسی بھی دینی شخص یا بندے یا جماعت یا فورم، کسی بھی چیز کو پہچاننے کی دوسرا کرائیٹیریا کہ وہ دعوت بصیرت پر مبنی ہے، علم پر مبنی ہے، خالص علم پر مبنی ہے، یا محض ادھر ادھر کی باتیں ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات آپ ساری باتیں کر لیتے ہیں، مشرق کی، مغرب کی، دائیں بائیں، آگے پیچھے، لیکن اصل بات نہیں ہوتی. پورا پورا لیکچر سننے کے بعد اگر انسان پوچھے اپنے آپ سے کہ میں نے اس سے سیکھا کیا ہے، تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مقصد کیا تھا اور نتیجہ کیا تھا اور خلاصہ کیا تھا اور مجھے حاصل کیا ہوا، کیا پایا میں نے، میں اللہ سے کتنا قریب ہوا. اور اس میں بصیرت اور حکمت اور دانائی کی کیا بات ہے. تو جب تک کوئی بھی دین کی طرف بلانے والا بصیرت کے ساتھ نہ بلائے، اور بصیرت سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، عقل سے دیکھنا ہے، اور بصیرت سے مراد مکمل معرفت، یعنی اللہ کی پہچان نہ ہو جس میں، پیغمبر کی پہچان نہ ہو، اس کی کتاب کا نام نہ ہو جہاں، وہ اس کو بصیرت نہیں کہتے. بصیرت دنیاوی وزڈم کا نام نہیں ہے. انٹلیکچوئل ہونا بصیرت مند ہونا نہیں ہوتا، کہ دنیا میں انٹلیکچوئلس کی کمی نہیں، بھری پڑی ہے دنیا. اصل چیز ہے وہ حکمت جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت میں، کیونکہ اسی کو حکمت کہا گیا ہے. حکمت کس نے سکھائی تھی؟ بصیرت کس نے دی تھی؟ پیغمبر نے دی تھی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت، تو یہ کتاب و حکمت دراصل بصیرت ہے، اور اس کی صحیح امپلیمنٹیشن، جیسے کل بھی بات ہوئی عمل کا حصہ. صحابہ کرام بہت بڑی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، لیکن عمل میں بہت آگے تھے اور بہت پختہ تھے، اور استقامت تھی، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. باقی چیزیں تو پھر اگر دنیا کی باتیں دین کے نام پہ کرنی ہے، تو وہ تو دنیا والوں کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں، آپ کو زیادہ بہتر وہاں ملیں گی. پھر دین کے نام پہ دھوکہ کس لیے؟ اگر آپ کو دین کے نام پہ دنیا کمانی ہے، تو آپ سیدھے دنیا کمانے جائیے جہاں سے دنیا ملتی ہے. انا ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرے. سب سے پہلے پیروی کس نے کی؟ صحابہ کرام نے. تو ہمیں ہمیشہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی بھی شخص جو ہمیں دین کی طرف بلا رہا ہے، کیا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پیروی کر رہا ہے؟ جس طریقے سے آپ نے دین کا پیغام پھیلایا، کیا وہ بھی ویسے ہی کر رہا ہے؟ اور جس طریقے پہ صحابہ کرام نے دین کی تعلیم دی اور دین کے پیغام کو عام کیا، وہ وہی کچھ کر رہا ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دعوت کے بنیادی نکات کیا تھے، تو وہ ایک اللہ سے جوڑنا اور دوسرا آخرت کی فکر پیدا کرنا لوگوں میں. اور اگر کوئی پروگرام ان دو چیزوں سے خالی ہے، تو بیکار ہے. انا ومن اتبعنی، تو ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ خود پیغمبر اور جو آپ کے اتباع کرنے والے ہیں، خواہ اس دور میں صحابہ کرام ہیں یا اس کے بعد من تبعہم الی یوم الدین، قیامت تک جو بھی اس طریقے پہ چلنے والے. کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک گروہ قیامت تک ایسا رہے گا کہ جو میرے طریقے پہ قائم رہے گا. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور یاد رکھیے کہ شرک جو ہے وہ صرف بتوں کی پوجا کا نام نہیں ہوتا، شخصیت پرستی شرک کی ابتدا ہوتی، انسانوں میں کھو جانا اور اللہ کو بھول جانا. قوم نوح شرک میں مبتلا ہوئی تھی سب سے پہلے، اور قوم نوح میں جو بڑے بڑے بت تھے وہ کن کے ناموں پہ تھے، کن کی شکلوں پہ تھے؟ قوم کے نیک لوگوں کی. لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، ان نیک لوگوں کے بت بنا کے بیٹھ گئے. لیکن دین کے نام پہ نہ کرے نا، دیندار تو کرے مگر دین کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کریں کہ آپ کسی کی مدد اس لیے کریں کہ آپ کو ووٹ ملے. ٹھیک ہے نا، یہ دو مختلف چیزیں ہو گئی ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے ہے. انہوں نے سیاست کے رستے سے دین اسٹیبلش کیا تھا یا اخلاق اور کردار کے رستے سے؟ امانت، حفاظت، علم، اخلاق، احسان، ان راستوں سے اپنا ایک مقام پیدا کیا تھا، اور ایسا مقام پیدا کیا تھا کہ وہ خود لوگوں کی ضرورت بن گئے تھے کہ یہ ہم سے بہتر حکومت چلا سکتے ہیں. آج دین کے نام پر حکومتیں مانگنے والے اپنے اخلاق اور کردار کو تو دیکھیں کہ کوئی ہے جو ان پر اعتماد کر سکے. پھر اصل چیز ہے سیرت اور کردار کی پختگی. جب وہ پیدا ہوگی نا تو کسی بھی شعبے میں جائیں گے تو آپ سب کو لیڈ کریں گے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا مگر مردوں کو, یعنی انسانوں کو, فرشتوں کو نہیں. نوحی الیہم, ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف. آپ سے پہلے تمام پیغمبر انسانوں میں سے تھے جن کو ہم نے وحی عطا کی. اور کیا تھی دوسری بات؟ من اہل القرا, وہ اہل القرا میں سے تھے, شہروں سے تعلق رکھتے تھے, جنگل سے نہیں, دیہات سے نہیں. کیوں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی رسول بھیجا تو مرکزی شہروں میں بھیجا, کیونکہ وہاں کا پیغام ہر جگہ عام ہو جاتا ہے. مثلا طائف میں نہیں رسول بھیجا آپ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طائف میں نہیں بھیجا, کہاں بھیجا؟ مکہ میں, جو ام القرا تھی. اسی طرح بڑے بڑے شہروں کا انتخاب کیا گیا. کیوں؟ گاؤں کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ جنگلوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ, کہ سمجھ اور فہم کا لیول بھی وہاں وہ نہیں ہوتا. اور نمبر دو یہ ہے کہ آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک سینٹرل پوائنٹ کو چنتے ہیں کہ وہاں سے میسج پیغام تیزی سے باقی سارے علاقوں میں پہنچ جائے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا بڑے بڑے شہروں میں تعلیم کیوں ہوتی ہے, گاؤں وغیرہ میں آپ کیوں نہیں پڑھانے جاتے؟ مجھے کہتے ہیں لوگ اکثر, آپ گاؤں جائیں, کوئی اعتراض نہیں, لیکن ایک گاؤں جا کر باقیوں کا کیا بنے گا؟ تو کیوں نہ گاؤں سے لوگوں کو بلا کر گاؤں میں بھیجا جائے تاکہ ہر ایک اپنے گاؤں کی زبان جانے اور وہ وہاں جا کر سکھائے. یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مرکزی جگہوں کو منتخب کیا گیا ہے کہ جہاں سے لوگ پھر ہر طرف بکھر سکیں. ہر گاؤں میں ہو رہی ہیں الحمدللہ, لیکن اگر ایک گاؤں منتخب کر لیا جاتا تو پھر اسی گاؤں کا بھلا ہوتا اور باقی رہ جاتے. افلم یسیرو, کیا پھر وہ نہیں چلے پھرے فی الارض, زمین میں؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ فینظرو, پھر وہ دیکھتے, کیا دیکھتے؟ کئی فکانا, کس طرح ہوا؟ عاقبت الذین من قبلہم, انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. یہ زمین میں چل پھر کے تو دیکھیں کہ باقی لوگوں کا انجام کیا ہوا. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا, اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. ایسے لوگ جن کے اندر تقوی نہ تھا, دنیا بھی ان کی برباد ہوئی اور آخرت بھی. افلا تعقلون, کیا پھر تم عقل سمجھ سے کام نہ لوگے؟ حتی یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل, جب مایوس ہو گئے رسول, وظنوا, اور انہوں نے سمجھ لیا, انہم, بے شک وہ, ظن کے بعد انا آئے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ یقین, انہیں یقین آ گیا, قد کذبوا, کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے یا وہ جھٹلائے گئے. بعض روایات میں اس کو کذبوا بھی پڑھا گیا. جاءہم نصرنا, آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب کسی انسان کے ساتھ, کسی پیغمبر کے ساتھ مشکلات اپنی آخری حد کو پہنچتی ہیں, جب رات تاریک ہوتی ہے تو وہیں سے صبح ہو جاتی ہے. یعنی پچھلے رسول بھی خوب خوب آزمائے گئے, یہاں تک کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اب اس سے آگے بات نہیں بنے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی اقتدار کہاں سے شروع تھا؟ جب وہ جیل میں بالکل آزمائش کی آخری حد تک پہنچ گئے تھے, تو وہاں سے پھر ان کا عروج شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح باقی تمام پیغمبروں کے پاس بھی مدد کب آئی اللہ کی؟ جب قوم نے آخری حد تک انہیں جھٹلا دیا، تو پھر قوم تباہ کر دی گئی اور پیغمبر بچا لیے گئے۔ تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، رسل اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوئے۔ رسل کس سے مایوس ہوئے؟ لوگوں کی حالت سے، کہ اب اس کے بعد یہاں کوئی اصلاح کا پہلو باقی نہیں۔ مثلا آپ دیکھیے لوط علیہ السلام کس طرح وہ آخری دم تک ریزسٹ کر رہے تھے، لیکن قوم کسی طرح نہیں مان رہی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ کی مدد آ گئی، اور اسی طرح باقی پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عام الحزن میں کیا حالات تھے؟ بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے اب سب کچھ ختم ہو گیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جب پھر ہجرت ہوئی تو ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ جا اہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، فنجی امن نشاؤ، تو ہم بچا لیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ تو بچا لیا گیا، من نشاؤ، جسے ہم نے چاہا، یعنی اللہ نے جس کو بچانا چاہا وہ بچا لیا گیا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے، مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں پچھلی تمام اقوام کو، مثلا سورۃ التوبہ میں ایک ہی آیت میں یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے، الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وسمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ساری قوموں کے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجے، لیکن لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور اہل ایمان کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا وعدہ رہا، کیا؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ایمان والوں کو اور رسولوں کو اللہ تعالی دنیا کی زندگی میں بھی مدد ضرور دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام کو مکہ میں بہت زیادہ کافر ستاتے اور آپ کے پاس آ کے کہتے کہ یا رسول اللہ مدد کب آئے گی، تو اس وقت سورۃ البقرہ 214 میں آتا ہے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد اب قریب ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان مع العسر یسرا، اور جب حالات زیادہ تنگ ہوتے ہیں تو ایک مشہور اصول ہے، امام شافی کا قول ہے، الامر اذا ضاق اتسع، الامر کوئی بھی کام اذا ضاق جب تنگ ہو جاتا ہے، اتسع تو کھل جاتا ہے، یعنی جب کوئی تنگی اپنی آخری حد کو پہنچتی ہے۔ اب اس میں بچے کی پیدائش کے مرحلے میں آپ دیکھیں، یعنی سب سے زیادہ تکلیف آخری حصے میں ہوتی۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جب اپنی آخری حد کو پہنچتی ہے، جیسے ظلم ہے، ظلم جب اپنی آخری حد کو پہنچتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک زوال رکھا ہے، ہر چیز کا ایک اینڈ رکھا ہے۔ تو اسی طرح ہر مشکل اور ہر مصیبت اور ہر ظلم اور ہر خرابی کا ایک اینڈ ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر۔